بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كدرس، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كعنوان سے درس جاری ہے. پچھلی نشست میں سیرت کے دروس میں سے ہم سب نے نبوت، رسالت اور پہلے وحی کے درس کے تعلق سے چند نصوص بیان کی تھیں. نبوت، رسالت اور پہلی وحی کے تعلق سے چند بنیادی باتیں ہم سب نے مل کر سمجھنے کی کوشش کی. آج کی نشست میں ان نصوص میں سے اور سلام بابا اور اس درس میں سے، نبوت، رسالت اور پہلی وحی کے درس میں سے ہمیں کیا اہم اسباق اور پیغام ملتے ہیں. پہلا سبق مرسل الصحابی روایت کی مثال ہمیں ملتی ہے، مرسل الصحابی روایت کی مثال اور ثبوت. اور یہ مصطلح الحدیث، علم حدیث کے علم میں سے ایک اصطلاح ہے کہ مرسل روایت اور مرسل الصحابی. عام طور مرسل روایت کون سی روایت ہوتی ہے؟ جس روایت میں سند کے آخری حصہ ساقط ہو. سند جو ہے، صحیح حدیث کی پانچ شرطیں ہیں. راوی جو ہے، روایت کرنے والا عدل ہونا چاہیے، متقی، پرہیزگار، ذو المروءہ. حافظ اس کا چوٹے کا ہونا چاہیے، عدل حافظ. ٹھیک. تیسری شرط اتصال السند، سند متصل ہونا چاہیے، یعنی ایک شخص اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، یہ جو سلسلہ ہے استاد اور شاگرد کا، یہ معلوم ہونا چاہیے، کوئی علت نہ ہو، کوئی اس میں خرابی نہ ہو اور نہ وہ شاذ ہو. یہ پانچ شرطیں ہیں. تو اتصال السند کی ہم بات کرتے ہیں. سند اس لڑی کو کہتے ہیں جس میں راوی جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرماتا ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، اور درمیان والا حصہ ہوتا ہے. ابتدا جو محدث حدیث اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے حدثنا فلان، جسے امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، حمیدی نے ہم سے بیان کیا، پھر ان سے ان کے استاد نے، ان سے ان کے شیخ نے. تو یہ پورا سلسلہ ہوتا ہے. تو ابتدا ہے حمیدی، انتہا ہے سند کے آخری سے صحابی، ٹھیک ہے، درمیان میں باقی جو راوی ہیں. اگر حدیث شروع سے منقطع ہو، یعنی امام بخاری کہتے ہیں حدثنی فلان، جو امام بخاری کا اپنا استاد نہ ہو، ان کے استاد کا استاد ہو، اس کے حدیث معلق، معلق لٹکی ہوئی، یعنی یہ چین ہے، یہ ابتدا سے کٹ گئی. تو اگر آپ دیکھ رہے کوئی چین، اب یہاں سے کاٹے تو وہ لٹک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، تو لٹکی ہوئی، معلق. اگر یہاں سے کٹی ہو، صحابی کا پتہ نہ ہو کون ہے، تابعی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سے کہتے مرسل، اس میں صحابی نہیں ہے. درمیان سے ہو تو کہتے ہیں منقطع. اگر دو راوی ایک جگہ سے نہ ہو تو اسے کہتے ہیں معول. یہ نام ہے. ہم اہل حدیث ہیں، ہم میں سے کتنی اہل حدیث ہیں جو یہ چیزیں جانتے ہیں، مرسل کیا ہوتا ہے، منقطع کیا ہوتا ہے، معول کیا ہوتا ہے، معلق کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں ہم لوگ، آپس کی بات ہے. شاد روایت، صحیح حدیث کی شرطیں ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جاننا چاہیے نا، جاننا. جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، پہلے وحی، عجب بات ہے، پہلی وحی توحید کے تعلق سے نہیں تھی، پہلی وحی علم کے تعلق سے ہے. تو علم یاد رکھیں، اگر نہیں ہے تو پھر امت میں کوئی خیر نہیں ہے. علم بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد علم پر ہے. تو مرسل الصحابی یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے. سید عائشہ قصہ بیان کرتی ہیں، وحی کا قصہ، اس وقت موجود تھی، سنا تھا، پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، سید عائشہ صدیقہ اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. وہ پھر انہوں نے روایت کیسے کیا؟ اسے کہتے مرسل الصحابی، یعنی وہ روایت صحابی کوئی ایسی روایت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے جس روایت کو اس نے اپنے کانوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اسے کہتے ہیں مرسل الصحابی. کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں عدول اور ثقات ہیں سارے، تو ظاہر سید عائشہ صدیقہ نے کسی صحابی سے سنا ہوگا. تو مرسل الصحابہ جو ہیں روایت قابل حجت ہوتی ہے. عام طور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، جس روایت میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ کون سے صحابی ہے. ایک تابعی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتا ہے تو بیچ میں صحابی کون تھا؟ ارے صحابی سارے ثقات ہیں، پھر کیوں نہیں مانتے ہم؟ کیونکہ ایک یہاں پہ اندیشہ ہے کہ اس تابعی نے ہو سکتا ہے کسی اور تابعی سے سنا ہو، اور تابعی سارے ثقات نہیں ہیں جب تک معلوم نہ ہو کون سے تابعی تھا. کیونکہ عبد الرحمن بن ملجم بھی تابعین میں سے تھا، ایسے لوگ بھی اس وقت موجود تھے جو تھے تو تابعین لیکن سلف صالحین کے روشن منہج پر نہیں تھے. کوئی خوارج کے منہج پہ تھا، کوئی جہمیوں کے منہج پہ تھا، کوئی اعتزال کے منہج پہ تھا، تو مختلف لوگ مختلف منہج اپنا چکے تھے. حافظ العراقی تقید الاضاح میں صفر نمبر 80 میں فرماتے ہیں، یعنی اجماع نقل کرتے ہیں کہ مرسل الصحابی قابل حجت ہے. فرماتے ہیں محدثین نے جب مرسل الصحابہ کے تعلق سے بات کی تو ان میں سے کسی کا اختلاف اس روایت کے احتجاج پر نہیں تھا کہ اس پہ قابل حجت ہے کہ نہیں. ہاں اصولیوں میں سے جو اصول فقہ کے علماء ہیں ان میں سے بعض نے اختلاف کیا ہے. امام حافظ العراقی فرماتے ہیں فذهب الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائینی الى انه لا يحتج بها. ابو اسحاق الاسفرائینی جو ہے انہوں نے مخالفت کی اور یہ کہا کہ مرسل الصحابی قابل حجت نہیں ہے. وخالفه عامة اهل الاصول فجزموا بالاحتجاج بها. اور جو اہل علم ہیں محدثین جو ہیں ان سب نے مل کے امام اسفرائینی کی جو ہے مخالفت کی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ان سب کی مخالفت کی حقیقتا. تو محدثین کے اہل جو اس علم کے فن کے علماء ہیں جو محدثین کہا جاتا ہے ان کا اجماع ہے کہ مرسل الصحابی قابل حجت ہے. امام اسفرائینی نے کیوں کہا کہ قابل حجت نہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سید عائشہ نے یا جو صحابی وہ روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی کسی تابعی سے سنی ہو. تو اس کے جواب میں محدثین یہ کہتے ہیں یہ اندیشہ جو ہے اس کا امکان ہے لیکن شاذ و نادر ہے. عام طور پہ صحابی سے اپنے بڑے سے روایت کرتا ہے، اپنے چھوٹے سے نہیں، تابعی سے نہیں کرتا عام طور پہ. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بیان ضرور کرتا ہے، اور جو شاذ و نادر ہو اس کا حکم باقی نہیں رہتا. اس لیے جو محدثین کا اجماع وہ باقی رہتا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا فائدہ ہمیں ملتا ہے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی کا ایک ذریعہ تھا. سچے خواب، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور خواب وحی کا ایک ذریعہ، وحی کا ایک ذریعہ تھا. اور وحی کے اقسام میں سے ایک قسم تھی اس لیے کہ آج موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کوئی بزرگ، کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا مسلمان، متقی، پرہیزگار، مومن، موحد، جتنی درجہ بلند ہو اس کا شریعت میں، جو بھی مقام ہو اس کا خواب وحی نہیں ہو سکتا. اس کا خواب دین کی بنیاد نہیں ہو سکتی. اس کے خواب کی بنیاد پر دین میں شریعت سازی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یعنی عام لوگوں کے خواب دین نہیں بن سکتے، صرف انبیاؤں کے خواب دین بن سکتے. خوابوں کی قسمیں جو ہیں تیسرا ہمیں فائدہ ملتا ہے. خوابوں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک اچھے خواب, نمبر دو برے خواب, نمبر تین حدیث نفس, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کی تین قسمیں ہیں. اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمان کی طرف سے ہوتا ہے, برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور تیسری قسم حدیث النفس. حدیث النفس کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان سارا دن جو سوچتا ہے, جس میں زیادہ جدوجہد کرتا ہے, رات کو وہی چیز وہی خیال آتے رہتے ہیں اور وہی خواب دیکھتا رہتا ہے. عام لوگوں کے تعلق سے جو اچھے خواب ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ جسے آپ پسند کرتے سنا دے. اچھا خواب ہے جسے آپ پسند کرتے سنا دے, برا خواب کسی کو نہ سنائے. کیونکہ خوابوں کی تعبیر سے ہی, جو جیسے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے اس کا اثر ویسے ہی ہوتا ہے پھر. اور خوابوں کی تعبیر کرنے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں, بتا دوں میں آپ لوگوں کو. ہر داڑھی والا, بلکہ ہر عالم بھی خوابوں کی تعبیر کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے خوابوں کی تعبیر کرانے سے پہلے یہ جان لیں, یہ دیکھ لیں کہ آپ کس سے یہ سوال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ برے خوابوں کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو یہ تین کام کرے. نمبر ایک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی طرف سے, اللہ تعالی پناہ طلب کرے شیطان مردود کے شر سے. نمبر دو, اپنی کروٹ بدل لے یا وضو کر لے, یعنی جگہ ڈالے. تین مرتبہ بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کرے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فین جانا تو غرو, یہ اسے نقصان نہیں, یہ برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیتے, اب اس کو اس عمل سے جب یہ عمل کرتے برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا, تو اس تعبیر میں بھاگنے کی ضرورت ہے؟ باقی نہیں رہتی پھر, کیونکہ غلط تعبیر کا اندیشہ باقی رہتا ہے, نہیں رہتا. اور یہ بھی اللہ کے پیار 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 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور اسے کسی کو بھی نہ سنائے نہ بتائے. چوتھے نمبر پہ صوفیوں کا رد ہمیں ملتا ہے اس درد سے, جو کہتے ہیں کہ خواب بھی دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, جس سے ہم دین لے سکتے ہیں. بزرگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, بزرگ جو خواب دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ نیک اور صالح شخص ہے. تو جو وہ خواب میں دیکھتا ہے اور جو کچھ اسے خواب میں ملتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں آئے روز مختلف قسم کے درود, مختلف قسم کے ادعیہ اور اذکار مختلف صوفی جو ہیں وہ ان کا ورد کرتے رہتے ہیں, وظیفے کرتے رہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ کس حدیث میں ہے؟ نہ تو قرآن مجید میں ہے, نہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے فلاں بزرگ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے. فلاں بزرگ کو کہاں سے تحفہ ملا؟ کہتے فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود یا یہ ورد یا یہ ذکر جو ہے یہ خواب میں عطا فرمایا, اور اس کے 10 یا 20 فوائد گن گن کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. حقیقتاً خواب سے دین لینا یا خوابوں کو دین کا بنیاد یا ماخذ دین سمجھنا جو ہے یہ صرف جہالت اور گمراہی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرا ایمان ہے اگر خواب دین ہوتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, ان کے خواب بھی دین ہوتے. کیا وہ خواب نہیں دیکھتے تھے؟ ان کے خواب میں کیوں کوئی درود لکھی یا درود تاج نہیں آیا؟ درود صدیق کبھی سنا ہے آپ نے؟ درود فاروق یا درود عثمانی کبھی سنا ہے؟ درود علوی, یہ درود بعد میں کیوں آئے؟ سودان میں 10ویں صدی میں یا بعد میں کئی درود نکلے ہیں, اور ظالموں نے تو صلاۃ الفاتح فاتح درود جو ہے اتنا تک کہہ دیا کہ جس نے اس درود کو پڑھا ایک مرتبہ 6000 گنا اس کا اجر و ثواب قرآن مجید سے زیادہ ہے. قرآن مجید 6000 دفعہ پڑھے, 600 نہیں میرے بھائی, 6 مرتبہ نہیں, 6000 مرتبہ قرآن مجید کے ختم کرے پڑھتے رہیں, جو اس کا اجر ہے وہ ایک طرف اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کا اجر ایک طرف ہے، قرآن مجید کے پڑھنے سے بہتر ہے. مسلمان کو بھی ایسا کہہ سکتا ہے. کبھی ہم یہودی کو سنا، یہودی کو ابھی سنا آپ نے کہ تورات سے بہتر کوئی اور ذکر کسی کا ہو؟ کبھی ہندو کو سنا کہ گیتا پڑھنے سے کسی بھی پادری کا یا کسی بھی ان کے سادھو یا پنڈت کا کوئی ذکر اچھا ہے؟ عجب بات ہے کہ اپنے آپ مسلمان کہنے والے لوگ یہ جسارت کر بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید سے بہتر بھی کسی کی کلام ہو سکتی ہے مخلوق میں سے. اور وہ کہاں سے آئی بھائی؟ یہ صاف فاتحہ کہاں سے آیا؟ وہ ظالم کہتا ہے، احمد تیجانی سودان کا معروف صوفی بزرگ گزرا ہے، شرک البدعات کی دعوت دینے والا قطب سمجھا جاتا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن میرے پاس یقظۃً لا منامن، بیداری کی حالت میں خود چل کے میرے پاس آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر حسن اپنی عظیم جنت کو چھوڑ کر، اس بلند مقام کو چھوڑ کر سودان کی ایک صحرا میں جاتے ہیں، ایک بزرگ کے لیے خاص جاتے ہیں. جاتے کیوں ہیں؟ جان بچانے کے لیے جاتے ہیں، ایمان بچانے کے لیے جاتے ہیں. جاتے کیوں ہیں؟ ایک درود دینے کے لیے جاتے ہیں. وہ درود چار لینوں میں، چھوٹا سا درود ہے، سورۃ الفاتحہ کے نام سے معروف ہے، کتابوں میں معروف اور مشہور ہے، ان کو کتابوں میں ذکر ہے یہ درود ہے. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 زیادہ اجر پائے گا. یعنی وہ بھی اجازت سے، یعنی پیر مریدی کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر کوئی بغیر اجازت پڑھے گا تو قرآن کے برابر اجر ضرور ملے گا ایک مرتبہ پڑھنے سے، اور اگر پیر کی اجازت سے پڑھو گے تو پھر 6000 گنا اجر ملے گا. صلاۃ الفاتحہ. وہ نہ جانے مختلف صوفیوں نے، مختلف لوگوں نے کتنی درود گھڑے ہیں، ایجاد کیے ہیں، ان کو دین بنایا ہے. میرا تو یہ ایمان ہے اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم جنت کو برزخ میں چھوڑ کر کسی کے لیے آتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے ضرور آتے. خاص طور پہ جب انہیں آپس میں جنگیں ہوئی، اجتہاد کی بنیاد پر تلواریں اٹھیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے لیے ضرور آتے. جنگ جمل میں معروف واقعہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلی ہے نا، مدینہ سے گئی ہیں نا شام کی طرف، آ کے روک دیتے اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، لیکن نہیں، اپنی جنت، اپنی برزخ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. میرے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اگر اجازت ہوتی، میرا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتے اپنے پیاروں کے لیے، ضرور آتے، ایک مرتبہ کم سے کم آتے. وہ میرا ایمان ہے ایک مرتبہ خبر مل جاتی نا کہ حق پہ کون ہے تو اپنے اجتہاد صحابی چھوڑ دیتے اور فوراً حق کو اپنا لیتے. لیکن 10ویں صدی میں آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، سودان کے کسی علاقے میں یا پاکستان کے کسی کونے میں یا انڈیا کے کسی مدرسے میں آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو حساب چیک کرتے ہیں آ کے، یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود دینے آتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، واللہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ، ٹکٹ کا بھی ذکر ہے، وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، میں کس کی بات کروں، لیکن یہ یاد رکھے واللہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے. وہ یہ رحم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیں ایسے ظالموں پر، کہ وہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، شرک پر شرک کر رہے ہیں، کفر پر کفر کر رہے ہیں، بدعت پر بدعت ایجاد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ ابھی بھی ان کو ڈھیل دی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ میرے بندہ توبہ کر لے. اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، واللہ یہ ان کے لیے استدراج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شدید ترین ظلم پر پکڑنا چاہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے، کسی ظالم پہ چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور سب کو حق کو سمجھے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں نمبر پہ وحی کی مختلف اقسام کو جاننا. چھٹے نمبر پر حق اور حقیقت کی تلاش میں غاروں میں خلوت اختیار کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے. وحی سے پہلے تو ثابت تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، لیکن شریعت کی تکمیل کے بعد ہرگز ثابت نہیں ہے. کیا آپ نے کبھی کسی روایت میں سنا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی گئے غار حرا کی طرف، وہاں پر کوئی درسگاہ کا انتظام کیا، یا وہاں پر کوئی لوگوں کو دین سمجھانے کے کوشش کی یا وہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آتے تب بھی غار حراء کی طرف جاتے نہیں ہیں. اس میں کیا سبق ملتے؟ اچھا غاروں میں یا جنگلوں میں بھٹکنا حقیقت کی تلاش میں. دین کی تکمیل کی بس ضرورت ہے. چلو دین نہیں تھا, وحی نازل نہیں ہوئی تھی, تب تو ایسے لوگ تھے جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وجدک ضالاً فہدا, راہ راست کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ راہ راست ہے کہاں پہ, میں اس عظیم رب تک کیسے پہنچوں, کوئی راستہ نہیں مل رہا. وہ راستہ وحی کا ہے نا, وہ راستہ آسمانی زمین سے کہاں ہے وہ راستہ, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا. جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے بندے پر وحی نازل کر دے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, جسے اپنا نبی اللہ تعالیٰ پسند کر لے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر نہیں تھی ہرگز کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوگی. سبحان اللہ. تو غاروں میں جانا شرعی طریقہ ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیں, اگر خلوت اور مجاوری کرنی ہی ہے تو اپنے نفس کے ساتھ ہمیں خلوت کرنی چاہیے, اپنے نفس کے ساتھ. ایک دن چھٹی لے لیں, چھٹی لے دیں کہ نہیں ہم لوگ بیماری کے لیے یا سفر کے لیے, ایک دن چھٹی لے لیں اگر مل سکتی ہے تو. ایک دن چھٹی لینی, کس کے لیے لینی ہے چھٹی؟ اللہ کے لیے لینی ہے, لیکن اپنے نفس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خلوت. بچوں کو بھی کہہ دیں, دوستوں کو بھی کہہ دیں, آج میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, آج میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا, اس لیے میرے آج کے دن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. ضروری کام کر لیں, فرض نماز باقی جو عبادات ہیں جو فرائض ہیں سارے اس کے ادائیگی کے بعد. اور اپنی حقیقت میں تھوڑا سا غور فکر کرو, میں کیا ہوں, کس راستے پہ چل رہا ہوں, کیا میں اپنے اس کردار سے راضی ہوں, کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے جس حال پہ میں ہوں, اگر میں مر جاؤں تو میرا کیا حال ہونے والا ہے, میں خیر کے راستے پہ ہوں یا شر کے راستے پہ ہوں, میرے اندر کون سی کمزوریاں ہیں, کون سی غلطیاں ہیں جو کہ مجھے درست کرنی چاہیے, خرابی کہاں کہاں پہ ہے, کون کون سی نافرمانی ہے, میرا عقیدہ میرا عمل میرے اخلاق کیسے ہیں, سوال ہے. اور بیٹھ جائیں, یہ آپ کا امتحان ہے اپنے آپ سے, اور جواب دینا شروع کر دیں. آپ کے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں, لیکن نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے. اگر آپ کو ایک دن مکمل چھٹی نہیں مل سکتی تو روزانہ ایک گھنٹہ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے لیے, اپنے نفس کے لیے مجاوری اپنے نفس کی کریں. اگر کرنی ہے, اگر خلوت آپ کو چاہیے, حقیقت کی تلاش جنگلوں میں غاروں میں نہیں باقی رہی, حقیقت کی تلاش آپ کے میرے اندر باقی رہی ہے, ہمیں سخت ضرورت ہے کہ میں کہاں پہ ہوں, میں کس راستے پہ ہوں. عجب بات ہے, اکثر لوگ اپنے بارے میں سوائے اپنی بایوگرافی کے سوا کچھ جانتے نہیں ہیں. جیسے سی وی ہوتی ہے نا لکھی ہوئی, وہ بایوگرافی ہوتی ہے جیسے آپ فوٹو کاپی کر کے دے دیتے ہیں, وہ بیچارے اپنے بارے میں صرف اتنا کچھ جانتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں اپنے بارے میں. اس پر انشاءاللہ میں کبھی بات کروں گا, اس پر پورا لیکچر انشاءاللہ دوں گا میں. کیا ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں 90% لوگ کا جواب ہوگا حقیقتاً تفصیل جاننے کے بعد کہ وہ نہیں جانتے. 90%, 100 میں سے 10 جانتے ہوں گے, اور 90 ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو ابھی تک نہیں پہچان سکے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ واللہ بڑی عجب بات ہے. ان شاء اللہ دائل کے ساتھ بات کریں گے, ایسے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. ساتویں نمبر پہ غار حراء ایک عام سی غار ہے, اسے بابرکت سمجھے, اس کے پتھروں کو بوسہ دینا حرام ہے. آٹھویں نمبر پر فرشتوں کے وجود کا ثبوت. نمبر 9, فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. نمبر 10, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذمہ دار فرشتے ہیں. نمبر 11, دین اسلام میں علم کی اہمیت کا ثبوت کہ سب سے پہلے وحی علم کے تعلق سے ہوئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. کلمہ توحید زبان سے پڑھنا اور دل سے تصدیق کرنا اور پورے جسم سے اس پہ عمل کرنا، یہ ارکان ہیں کلمہ توحید کے. ان کے بغیر کلمہ توحید اور ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن بغیر علم کے آپ کلمہ توحید ہو کہ نہیں سمجھ سکتے. تو علم جو ہے وہ پہلی بنیاد ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی وحی کیونکہ علم کے تعلق سے تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا پڑھو، جس میں ہمیں علم کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں دین اسلام علم کا دین ہے. نمبر 12، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. ارے مسلمان بھی ہے اور جاہل بھی ہے، ممکن ہے، امید تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا. نمبر 13، جاہل اور امی کے درمیان فرق کو جاننا. یہ جانا ہے کہ نہیں ہم نے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، کیا جاہل تھے؟ جاہل تھے، امی تھے. جاہل اسے کہتے ہیں جو جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا کوئی چیز، جو اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. امی اسے کہتے ہیں جو پڑھ لکھنا نہیں جانتا لیکن علم کے بارے میں ہر وہ چیز جانتا ہے جو اسے بتائی جاتی ہے. یہ امی ہے، یہ جاہل ہے. نمبر 14، سب سے بڑا جاہل دین کی بنیادی تعلیم سے بے خبر ہے، اگرچہ دنیا میں تعلیم میں سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. دنیا میں ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کے پاس ہو سکتی ہے، قانوندان ہو سکتا ہے، سیاستدان ہو سکتا ہے، بڑے اس کے پاس دنیا میں علم، انوینٹر ہو سکتا ہے، سائنسدان ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ اگر دین کی بنیاد یا علم سے بے خبر ہیں، ناواقف ہیں، تو یہ لوگ سب سے بڑے جاہل ہیں. جو اپنے رب کو نہ پہچان سکا، کیا علم ہے اس کے پاس؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ اسی پر حجت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دی ہے. جاپانیوں نے بہت کچھ کیا ہے، ٹیکنالوجی کو کہاں تک لے گئے ہیں، لیکن یہ نہ جان سکے کہ اس دنیا میں ان کو پیدا کس نے کیا ہے. 98% بت پرست ہیں، 98% جاپان میں اس بت نے پیدا کیا ہے. اتنی بڑی عقل ہے کہ ٹیکنالوجی کو کہاں تک، آسمان تک لے گئے، لیکن اتنی بڑی عقل میں ذرے برابر بھی خیر نہیں ہے، کیونکہ اس بڑی عقل نے سب سے بڑا جرم کر لیا کہ اپنے محسن، اپنے رب کو پہچان نہ سکے. نمبر 15، دین اسلام کے کمال و عظمت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. نمبر 16، نظام تعلیم کی اہم بنیادوں کا بیان. پوری دنیا میں جو نظام تعلیم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کس چیز پر قائم ہے؟ پڑھنے اور لکھنے پہ قائم ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر تھوڑے سے بڑے تک، ہم پہلے پرائمری اسکول، پھر مڈل اسکول، پھر سیکنڈری اسکول، پھر کالج ہے، یونیورسٹی ہے. آپ سب سے پہلے کالج کیوں نہیں بچوں کو داخل کر دیتے؟ الذی علم بالقلم، پہلے چھوٹا پھر بڑا. اچھا، جب چھوٹا ہے وہ الاہم فالمہم، جو واللہ دنیا کے تعلیمی نظام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی نازل ہوئی، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اقرا تو علم کی اہمیت ہے. اب ہم نے سیکھنا ہے، ہمیں علم کی اہمیت بیان کی جا رہی، سیکھنا کیا ہے؟ یہ وحی، یہ دوسری وحی، یا ایھا المدثر قم فانذر، وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاجر، کیا ہے یہ سب ہم نے عمل کرنے ہیں. وہاں پر علم کی اہمیت ہے، یہاں پہ عمل کی اہمیت ہے. عمل کہاں سے ہم نے کرنا ہے، ہمارا نالج ہمارا علم کس بنیاد پہ ہونا چاہیے. قم فانذر، لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرے؟ شرک سے. شرک ہوتا کیا ہے؟ یہ علم ہے. شرک ضد توحید ہے. توحید کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ اصل علم ہے. تو نظام تعلیم کی بنیادیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدرسے کو قائم کیا، واللہ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اس کی مثال تا قیامت آنے والی نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ اپنے سسٹم میں کروڑوں ڈالر خرچ کر لیں نظام تعلیم میں، آپ صحابہ کرام جیسے سمجھدار، متقی، پرہیزگار لوگ بنا نہیں سکتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بنیاد پر؟ کیونکہ تربیت کی. اگر وہی طریقہ ہم اپنا لیں، پرائمری اسکولوں سے ہم شروع کریں، لیکن الاہم فالمہم. جس بچوں کو اے بی سی نہیں آتا تو بڑا عیب ہے، بڑی مذمت کرتے ہیں ہم لوگ. ارے عجیب سا گھرانے، بچوں کو اے بی سی نہیں آتا. 10 سال کے بچے سورت الاخلاص سے تو پڑھنا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. 4 سال بچوں کو اے بی سی نہیں آتی تو بڑی مشکل ہے. 10 سال کے بچے کو سورت الاخلاص نہیں آتی، سب سے چھوٹی سورت الکوثر نہیں آتی صحیح طریقے سے پڑھنا. 60 سال بزرگ ابھی پڑھ کے سنے، واللہ اسی طرح نہیں پڑھ سکتے. اکثر لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، میرے پروگرام سنا، واللہ عربی تھے، سعودی تھے، سورت الکوثر پڑھتے ہوئے کئی غلطیاں کی. ان اعطیناک الکوثر صحیح تلفظ نہیں ہے. یہ میں عربیوں کی بات کروں، پھر عجموں کی میں کیا بات کروں، اپنی کیا بات کروں. نظام تعلیم ہمیں اپنے درست کرنا پڑے گا. اور واللہ جو قرآن اور سنت میں، صحیح حدیث میں جو ایک مادہ موجود ہے تربیت اور تعلیم کے تعلق سے، اگر ہم اسے اپنا لیں اور اپنے سسٹم کو تبدیل کریں، اس کی بنیاد پہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر، انجینئر، انگلش کی تعلیم بالکل ختم کریں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے. الاہم پہلے، مہم بعد میں ہے. ابتدائی تعلیم میں عجب بات ہے، مسلمان بعض مسلمان ملکوں میں اسلامیات کمپلسری نہیں ہے، لازمی ہے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہوگی اور باقی لازمی نہیں ہے. سائنس کی کتابیں سارے لازمی، انگلش لازمی ہے، اسلامیت لازمی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ بعد تو میڈیم، انگلش میڈیم میں تو پھر اور بھی کم ہو جاتا ہے مادہ اسلامیات کا مشکل سے. بہرحال تو اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. نمبر 17، قرآن و سنت میں جس علم کی اہمیت اور عظمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ شریعت کا بنیادی علم ہے، دوسرے علوم اس کے بعد ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جتنی بھی آیات ہیں علم کی اہمیت کے تعلق سے یا جتنی بھی احادیث ہیں، وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ان کو چشمہ کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی وہ ٹھیک، سلام اللہ، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی آپ ان آیات اور حدیث بطور دل پیش کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ سلام اللہ وبرکاتہ. یاد رکھیں، سب سے پہلے دین کی بنیادی تعلیم، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. جس نے اس کے مطابق علم حاصل کیا، ابتدا یہاں سے شروع کی، اس کے بعد پھر وہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہے، بشرط یہ کہ شریعت کی مخالفت اس میں نہ ہو، شرعی شریعت کے مطابق ہو، تو واللہ نور علی نور ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ کالجز میں آیات اور حدیث لکھی ہوئی علم کے تعلق سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لکھنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیکل اور انجینئرنگ کے اداروں میں شریعت کے علم کی کیا حیثیت ہے. میں نے میڈیکل پڑھی، میڈیکل کتاب کی کتابیں جو یہود و نصارہ نے لکھی ہے، ہمارے مسلمان ڈاکٹرز نے، سائنسدانوں نے اسی کا ترجمہ کر کے یا اسی مادے کو لے کے اسی طریقے سے اپنی انداز سے اسے دوبارہ لکھ دیا، جس میں اللہ کا ذکر کا ایک لفظ بھی نہیں میں نے دیکھا. چلو وہ تو یہودی کرسچن اس نے لکھا ہوا اپنا نام، اس نے اللہ کو کہاں پہچاننا ہے. خاص طور پہ جب سائنس ان کے دین سے ٹکرا چکی ہے یا ان کا دین سائنس سے ٹکرا چکا ہے کیونکہ ان کا دین ہی غلط ہے، خود ساختہ دین ہے، تو ظاہر سائنس سے تو اس نے ٹکرانا ہی تھا، لیکن دین اسلام جو حق دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس نے کبھی بھی صحیح تعلیم چاہے دنیا کی کیوں نہ ہے اور عقل سلیم سے کبھی ٹکراتا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو نام مسلمانوں کے ہیں، رائٹر آتھر جو بھی ہیں، میڈیکل کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں، اور کئی مرتبہ ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر بڑے کوشچن مارک ہوتے ہیں، کاش کہہ دیتے اللہ اعلم، نہیں ملے گا آپ کو۔ عجب بات ہے، ڈاکٹر کیتھ مور جو معروف امبریالوجسٹ ہیں، اور امبریالوجی ہم پڑھتے ہیں فرسٹ ایئر میں میڈیکل میں، جس میں بچے کی پیدائش کے سٹیجز ہم پڑھتے ہیں کہ بچہ نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ، مضغہ، یہ سارے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں سب ہم پڑھتے ہیں میڈیکل میں۔ جب دعوت دی گئی اور یہ آیات قرآن مجید کی سنائی گئی، امبریالوجی کے علم کے تعلق سے بندہ حیران پڑے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہفتوں کے اعتبار سے، پہلا ہفتہ، دوسرا، تیسرا، اور یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس شخص نے گواہی دی کہ جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں یہی الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، یاد کرنا بھی آسان ہے، اور یہ ہمارے ان ہفتوں کی بیان کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس نے اجازت دی کہ میری اس کتاب کے اندر آپ جو آیات و حدیث لکھنا چاہتے لکھ دیں۔ میرے بھائی ایک کافر ہو کے وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی کتاب میں اللہ کا نام لکھا جائے، اور ہمارے اکثر مسلمان پروفیسر آتھر جو ہیں وہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لکھتے۔ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں۔ ہم بچوں کو صرف میڈیکل پڑھا کر کامیاب نہیں ہو سکتے، میڈیکل بھی پڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرائیں۔ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن، اور میڈیکل ایتھکس بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ میڈیکل کے کیا حقوق ہیں، ڈاکٹر کے کیا حقوق ہیں، مریض کے کیا حقوق ہیں، یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں، نرسوں کے اور سارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، قرآن مجید کا حق کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، کافروں کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، جمادات کے حقوق کیا ہیں، واللہ یہ سارا ساز و سامان قرآن و سنت میں موجود ہے۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی عمل ممکن نہیں۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اور عظمت کو جاننا۔ اقرا بسم ربک، بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، واللہ یہ بڑا عظیم لفظ ہے۔ ہم تو عادت کو طور پہ پڑھتے ہیں، شاید اس لیے ہم اس کی قدر نہیں ہے، کاش ہم اس نام قدر کو جان لیتے، شاید ہمارا آج جیسے حال ایسا حال نہ ہوتا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مدد اور اعانت، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اس کام میں جو میں کرنے جا رہا ہوں، چاہے پڑھائی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ اقرا، بسم اللہ اکتب، بسم اللہ اقوم، بسم اللہ اقعد، سبحان اللہ، یا اللہ تعالیٰ میں تیری مدد کا طالب ہوں، تیری مدد کا محتاج ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے بعد اس کام میں میری برکت بھی ڈال دے، اس کو بابرکت کر دے، اس کے خیر کو عام کر دے، صرف اس کا خیر میرے حد تک نہ ہو، اس کا خیر سب تک پہنچے، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 20، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہیں جانتے تھے، اور ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ میں اللہ کا نبی ہونے والا ہوں۔ اس لیے جب وحی نازل، ڈر کیوں گئے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ غلط روایت، نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی کہاں ڈرتے ہیں، وہ تو بہادر ہیں، ہم بھی مانتے کہ بہادر ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کوئی بہادر بھی نہیں پوری امت میں، کوئی بہادر بھی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت میں جب بات واضح ہوئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، اور قرآن مجید کی تائید کی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کیوں کپڑا اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں؟ جب انسان ڈر کی حالت میں ہوتا ہے تو کپڑا اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے، تاکہ تھوڑی دیر کے بعد ڈر ختم ہو جاتا ہے اور سکون سے محسوس ہوتا ہے. میں اس بنیاد پر کہ ہمارے عقل نہیں مانتے تو عقل اندھی ہے تو ہم کیا کریں؟ اب قبضوں بیمار عقلوں کا علاج کرنا چاہیے. اس کے قرآن سنت سے آگے تو نہیں کر سکتے نا اسی بیمار عقل کو. اپنے عقل کو ٹھیک کریں، درست کریں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے، متوقع بھی نہیں تھے وحی نازل ہوگی. جب اچانک فرشتہ آ جاتا ہے اور پھر وحی میرے بھائی بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ایک اسمہ مالک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب، کوئی سوال کیا تھا کسی آیت کے تعلق سے. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. کہتا آپ نہیں جانتے؟ ارے ہلکا سا تو سوال ہے. انہوں نے کہا دینوں کی ہلکی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. معاملہ دین کا ہو پھر ہلکا اور بھاری بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائی دین تو دین ہے، یہ ہم لوگوں نے ہلکا پھلکا بنا دیا ہے. ہمیں پرواہش نہیں ہوتی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے نا. کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ وحی کیا ہے، وحی کی قدر کیسے کی جاتی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. نمبر 21، مسلمان عورت کا مشکل وقت میں کردار، اور خاص طور پر نیک اور صالح بیوی کا اپنے خاوند کے مدد اور عانت اور ساتھ دینے کا سبق ہمیں ملتا ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا بہترین بیوی ثابت ہوئی، عظیم عورت ہیں. جب خاوند گھر میں آئے اور ڈرے ہوئے تھے، تو ان کی جو زخم تھے، جو تکلیف تھی، فوراً برہم پٹی لگائی، ان سے ایسے پیارے الفاظوں میں گفتگو کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی تکلیف دور ہو گئی. بعض بیویاں کیا کرتی ہیں، پہلے سے پریشانی ہوتی ہیں، گھر میں داخل ہوتی پریشان دیکھتی ہیں. بندے کہا تھا نہ جائے کرو، کیوں جاتے ہو غاروں میں پھرتے رہتے ہو، تمہیں کس نے کہا جاؤ؟ منع تو کیا تھا نا، اب اچھا ہوا نا. نعوذ باللہ. دیکھیں ایک گھرانہ نہیں، سچ بات ہے، ہمارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. پہلے سے انسان آدھا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے مسائل، بڑے مصیبتیں ہوتی ہیں، اس وقت انسان اشد حاجت میں ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی، کوئی پیارا اس کا ساتھ دے، کم سے کم اس کا غم تو دور ہو. اچھا دور ہو تو کم تو ہو. یہ مصیبت دگنی ہو جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، جب اپنے پیارے اس مصیبت کو دگنا کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں، اچھی صالح بیوی جو ہے اس کی یہی علامت ہے کہ ہمیشہ مصیبت کے وقت ساتھ دیتی ہے. ہمیشہ اچھے اوقات میں اچھے برے دوست سب ساتھ دیتے ہیں، برے وقت میں صرف اچھا دوست ہی ساتھ دیتا ہے. اور نیک اور صالح بیوی جس نے اللہ تعالی نے اپنے رحم و کرم سے یہ انعام عطا فرمایا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے. واللہ جس کی بیوی نیک اور صالح ہے اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے. نمبر 22، دین اسلام میں عورت کے مقام کا بیان، کہ سب سے پہلا مسلمان ایمان لانے والا، وحی کی تصدیق کرنے والا مرد نہیں عورت ہی. دین اسلام میں عورت کا مقام جانا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا مرد نہیں تھا، وحی کی تصدیق کرنے والا مرد نہیں تھا، عورت تھی اور عظیم عورت تھی. نمبر 23، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور عظمت کا ثبوت. نمبر 24، اس عظمت کے ثبوت میں دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ کے عظیم فرشتے بھی علم غیب نہیں جانتا، برتن تو دیکھ رہے ہیں اس کے کیا ہے یہ نہیں جانتے. اور آج کے بعد صوفی کن فیکون تک بھی ان کے پاس ہے، اور وہ علم غیب ما کان ما یکون سب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کرنے والا فرشتہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو علم دیا ہے. برتن تو جان لیا سب، یہ یعنی متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں سالن ہے یا کچھ کھانے کی چیز ہے یا کوئی کچھ پینے کی چیز ہے، یہ یا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کو پتہ ہے اس برتن کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. جب آپ کے پاس آئیں اللہ اکبر تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا. عظمت دیکھیں زمین پہ چلنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ خاص فرشتہ نازل کرتا ہے جو سب سے عظیم فرشتہ ہے, جو وحی نازل کرنے والا فرشتہ ہے. اس وقت کیوں آیا ہے؟ سلام دینے کے لیے آیا ہے کہ میرے رب کہ ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہیں اور خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے, ایک گھر بنایا ہے. من قصب لا صخب فيه ولا نصب, ایک موتی کا گھر. قصب ایسا موتی ہوتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اوپر سے, جیسے کہ ایک ڈوم ہوتی ہے اس طریقے سے. یعنی خیمے میں رہنے والے لوگ, صحرا میں رہنے والے لوگ, اللہ تعالی جنت میں سبحان اللہ موتی کا خیمہ کبھی دیکھا ہے؟ موتی کا بنا ہوا خیمہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. جنت میں موتی کے خیمے بھی ہیں, موتی کے محل بھی ہیں, موتی کے گھر بھی ہیں, جس میں ایسا گھر ہے جس میں کوئی شور غل نہیں ہے, جس میں آوازیں مکس نہیں ہوتی کسی کی, اور جس میں کوئی تھکاوٹ یا تھکن نہیں ہے. یہ خوشخبری تھی اللہ تعالی کی طرف سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے. نمبر 25, ورقہ بن نوفل کی فضیلت کا ثبوت, اور بعض محققین علماء نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا کاش میں زندہ ہوتا جب آپ یہ پیغام لے کے آتے اور جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا, بھرپور مدد کرتا. تو ایک ناممکن چیز کی تمنا کرنا جو ہے, یعنی صرف ایمان ہی, یعنی ایمان اور تصدیق اور یقین کی انتہا دیکھیں آپ. ایمان قبول کیا تھا کہ نہیں؟ اس وقت حکم نہیں تھا کہ دعوت عام ہے, یہ صرف یہاں تک صرف نبوت ہے. اب رسالت کا پیغام ابھی آنا ہے, جب رسالت کا پیغام نہیں, اس سے پہلو کی وفات ہو گئی ورقہ بن نوفل کی رضی اللہ عنہ. محققین علماء کے نزدیک ورقہ بن نوفل صحابی تھے. نمبر 26, حق کی دعوت میں ہمیشہ رکاوٹیں اور مشکلات رہیں گی, دشمنی مول لی جائے گی, شاید اپنے ہی قریبی سب سے بڑی مخالفت کرنے والے ہوں. صبر و تحمل, حکمت اور ہمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے, اور اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے رہتے ہیں اور صبر تحمل حکمت اور ہمت سے کام کرتے رہتے ہیں. نمبر 27, صرف ایک انسان تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے, ممکن ہے کہ نہیں؟ صرف ایک انسان تاریخ کے رخ کو بدل سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں, اپنے آپ بے بس نہ سمجھیں. ارے میں ایک شخص کیا کر سکتا ہوں, ارے امت میں تو شرک عام ہے, بدعات عام ہے, خرافات عام ہے, ارے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اور ایسے کئی ثبوت ہمیں ملے ہیں, یعنی ایک تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھنے آپ مکہ کے شہر میں اپنے قریبی, اپنے رشتہ دار, دور کے لوگ, شرک عام ہے, بدکاریاں, نافرمانیاں عام ہیں. ایک انسان اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی, اور اس ایک انسان کی وجہ سے دیکھیں کہ جہالت کی, شرک بدعت کی تاریخیں مشرق سے مغرب تک کیسے ختم ہوئی, اور لا الہ الا اللہ کا نور دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں, اور اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ہمیشہ مایوسی کی تاریکیوں سے نکل کر امید کی روشن کرنوں کو تھامے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. کب, کیسے, کہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر 28, اچھے اعمال جب بغیر ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں, یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں, خاص اللہ تعالیٰ کے لیے, تو ان کا اچھا اثر اس دنیا میں خوبصورت اخلاق اور خوبصورت زندگی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جب آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں نا اس کو حقیر چھوٹا سا چھوٹا کیوں اس کو حقیر نہ سمجھے، لیکن اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، کسی کی مدد کی اللہ کے لیے کریں. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں واللہ آپ کو عمل ضائع نہیں ہوتا. نمبر 29، اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کا عمل کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دلیل اس کی، کوئی جانتے ہیں؟ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. نمبر 30، مشکل اوقات اور مسائل میں اہل علم سے رہنمائی لینا حکمت اور عقل مند کی علامت ہے. مشکل مسئلہ ہے، کوئی معاملہ پیش آیا ہے، کس سے سوال کرنا ہے؟ ہر اہل غیرے سے سوال کرنا ہے، اہل علم سے. اس لیے دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس حدیث میں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، اور خاص طور پہ جب مصیبتیں عام ہوتی ہیں، آج کل دیکھیں دہشت گردی عام ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہیں، جہاد کہیں دہشت گردی کہیں، کیا حق ہے کیا باطل ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ عرش پر اسے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے، بڑا مسئلہ ہے، اب کہاں جائیں ہم لوگ؟ جب جاتے مولویوں کے پاس تو پھر مولویوں کو تو اپنا ہی کام ہوتا ہے، اور ہر مولوی عالم نہیں ہوتا میرے، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. علماء کے پاس جائیں، کون سے علماء؟ جو آپ کو ہمیشہ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتے ہیں، اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر سناتے ہیں، اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کو سلف صالحین کو روشن منہج کے مطابق آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور معروف لوگ ہیں، کسی چھپے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ معروف علماء ہیں امت میں. سوال یہ ہے کہ میں نے کس سے سوال کرنا ہے، میں کس سے کرتا ہوں، میں کس سے متفق ہوں، میں کس سے پسند کرتا ہوں، کس سے نہ پسند کرتا ہوں. بات یہ ہے. اور واللہ کوئی کسی کام آنے والا نہیں قیامت کے دن. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنیہ، اپنے پیارے سب سے زیادہ پیارے لوگ جو وہ بھی اس وقت مشکل وقت میں صرف چھوڑیں گے نہیں، یا پھر فرار ہو جائیں گے، اکیلے ہوں گے ہم حساب کے لیے، کوئی یار مددگار نہ ہوگا. آج آپ دیکھ لیں آپ کس سمت میں چل رہے ہیں، میں کس سمت میں چل رہا ہوں. اگر خیر ہے تو ثابت قدمی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اگر شر ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کر، اسے تبدیل کریں، اور دیکھیں کہ آپ نے کس عالم سے سوال کرنا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. نمبر 31، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اقرا سے، سورۃ الفلق ابتدائی آیات سے، اور ہمیں یہ ثبوت ملا ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں. نمبر 32، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت نازل ہوئی ہے سورۃ المدثر کی آیات میں، یہ بھی ثبوت ملا ہے. نمبر 33، نبوت اور رسالت میں فرق کو جاننا. نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن خاص قسم کی وحی، جس میں توحید کا حکم ہوتا ہے اور شرک سے آگاہی کا حکم ہوتا ہے. یعنی رسالت میں تجدید توحید کا سبق ہوتا ہے، تجدید توحید کا حکم ہوتا ہے. نبی مومنوں میں، مومن کو بیچ میں اللہ تعالیٰ، مومن ہیں سارے شرک نہیں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو چنتا ہے نبی بنا لیتا ہے، وحی نازل کر لیتا ہے، اور جو سابقہ نبی ہے جو پہلے آیا تھا رسول، اسی کی شریعت پر آگے چلتے رہتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ایوب علیہ السلام کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نبی ہیں. کس شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے. جب پھر شرک عام ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو نبی رسول رسالت کا پیغام دیا، پھر سے رسول ہے. اور جب پھر شرک عام ہو 600 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور اپنا رسول بنا لیا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایک نئے درس سیرت میں سے، کہ یہ وحی، اس وحی کی تفصیل کیا ہے، اور جو دعوت تبلیغ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اللہ کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے پیغام کو کس طریقے سے آگے بڑھایا، مکی دور میں دعوت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، مکی دور میں کیا مشکلات تھے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکی دور کی مشکلات میں آسانی فرمائی، ان کی مدد کی اور ان کے ساتھوں کی مدد کی، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.